الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں. حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے، کیونکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، او کما قال علیہ السلام، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں سنن نسائی کتاب الجنائز سے ایک حدیث مبارک ہم شامل کریں گے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان شخص کی موت قریب آتی ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی لباس پہن کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے آ کر کہتے ہیں کہ اے روح، تو راضی خوشی اس حال میں نکل کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ سے راضی ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اس کے رزق سے اپنے پروردگار کی طرف نکل جو ناراض نہیں ہے. پھر روح عمدہ خوشبودار مشک کی طرح خارج ہوتی ہے اور فرشتے اسے اسی وقت اٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ کتنی اچھی خوشبو ہے جو زمین سے آئی ہے. اس کے بعد اسے مسلمانوں کی روحوں کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ روحیں اس شخص سے قریب آ کر دریافت کرتی ہیں، دنیا میں پیچھے رہنے والا فلاں شخص وہ کیسے کام کرتا ہے، مثال کے طور پہ کوئی زید، بکر، خالد، کوئی بھی نام، وہ ان کا کوئی عزیز ہو، کوئی رشتہ دار ہو، کوئی دوست ہو، تو وہ پہلے سے موجود روحیں اس نئی آنے والی روح کے پاس کہ جو اب اس دنیا کا تعلق چھوڑ کر ان کے پاس آیا ہے، اس کے پاس آ کر استفسار کرتی ہیں، ایک سوال کرتی ہیں کہ فلاں شخص زمین پر رہتا تھا، فلاں شخص ہمارا دوست، ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارا والد، ہمارا فلاں رشتہ دار، وہ کیسے کام کرتا ہے. ابھی یہ سوال کرتی ہیں وہ خاموش ہے، دوسری روحیں ان سے کہتی ہیں، ابھی ٹھہرو اور اسے چھوڑ دو، یہ دنیا کے غم میں ہے، جب وہ بیچ میں یہ بات کہتی ہے تو وہ روح کے جو نئی آنے والی ہے جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اللہ سے راضی اور اللہ اس سے راضی، اور فرشتے ایک اچھی حالت میں ریشمی لباس پہن کر اس کے پاس پہنچے اور اس روح سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، ڈائریکٹ اسے آسمان کے دروازوں کی طرف لے گئے اور پھر روحوں میں چھوڑ دیا. ان کی اس بات پر وہ روح بولتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کیا وہ تمہارے پاس نہیں تھا؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے وہ تو مجھ سے پہلے دنیا چھوڑ کر آ چکا ہے، یعنی مجھ سے ایک سال پہلے، دو سال پہلے، چھ ماہ پہلے، چار ماہ پہلے اس کا وصال ہو گیا تھا. اگر میں تمہارے اندر پہنچا ہوں تو وہ کہاں ہے؟ یعنی وہ تو دنیا چھوڑ کر آ چکا ہے. تو پھر روحیں اس کی اس بات پر، اس کی اس حیرانگی پر اسے جواب دیتی ہیں، کہتی ہیں اگر وہ دنیا سے آ چکا ہے اور ہمارے پاس نہیں پہنچا تو پھر وہ جہنم میں کیا ہوگا. الایمان والحفیظ. میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو ایک نیک روح کی کیفیت تھی کہ جب موت کے وقت اسے بندے کے وجود سے جدا کیا گیا، اور بالکل اس کے برعکس اسی سنن نسائی شریف کے حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب کافر کی موت آتی ہے تو عذاب کے فرشتے بوریے کا ایک ٹکڑا پہن کر اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے روح تو اللہ کے عذاب کی طرف نکل، کیونکہ تو اللہ تعالی سے ناراض ہے اور تیرا رب تجھ سے ناراض ہے. اس کے بعد وہ جلے ہوئے بدبودار مردار کی طرح نکلتی ہے، حتیٰ کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے پر لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیا بدبو ہے، یہاں تک کہ اسے کافروں کی روحوں میں شامل کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الانعام کی آیت میں کفار کی موت کے احوال بیان فرمائے کہ جب تم انہیں موت کی حالت میں دیکھو گے تو بڑی خوفناک حالت دیکھو گے. جب ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے ارواح قبض کرنے کے لیے جھڑکتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں اپنی جانیں نکالو، آج تمہیں اس کے بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم نبوت اور وحی کے جھوٹے دعوے کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے شریک بنا کر اور بیوی بچے بتا کر اللہ تبارک و تعالی پر ناحق باتیں کیا کرتے تھے، آج یہ انہی کا صلہ تمہیں عذاب کی صورت میں مل رہا ہے. سورۃ الانعام کی اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن کفار سے کیے جانے والے اس سوال کا تذکرہ فرمایا جو ان سے کیا جائے گا، جس کی بنا پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے لیکن جب موت آئی تو کچھ بھی کام نہ آ سکا. دنیا میں فخر کفار کس بات پر کیا کرتے؟ اپنی قوت پر، اپنی جاہ و جلال پر، اپنے مال و ثروت پر بیان کرتے کہ میرے پاس زیادہ مال ہے، تمہارے پاس کم مال ہے. پھر اپنی اولاد پر فخر کرتے کہ میرے پاس زیادہ بیٹے ہیں، جو میرے بازو ہیں، میری طاقت ہیں، میرے ساتھ لڑنے والے ہیں، میرے ساتھ مقابلہ کرنے والے ہیں، میرے ساتھ مل کر میرے دشمنوں کو غارت کرنے والے ہیں. تو یہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ اور لوگ بھی موجود ہیں، میجورٹی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، ہماری اپنی طاقت زیادہ ہے. وہ فخر کیا کرتے تھے کہ دنیا میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ موجود ہیں. لیکن اللہ جل مجدہ ان سے کیا سوال فرماتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک تم ہمارے پاس اکیلے آئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور پیٹ پیچھے چھوڑ آئے جو مال متا ہم نے تمہیں دیا تھا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جن کا تم اپنے میں ساجھا بتاتے تھے. بے شک تمہارے آپس کی ڈور کٹ گئی اور تم سے گئے جو دعوے کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر قیامت کے دن کفار کی کیا حالت ہوگی، وہ کس حالت میں ہوں گے، اسے بیان کیا گیا، اور اس حالت کو ان کی ولادت کے ساتھ تشبیہ دے کر انہیں تنبیہ اس دنیا میں کی گئی ہے کہ قیامت کے دن کفار سے یہ بات کہی جائے گی، بے شک تم ہمارے پاس حساب و جزا کے لیے ایسے تن تنہا، ایسے اکیلے آئے ہو جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، تمہارے ساتھ نہ مال ہے، نہ جاہو جلال ہے، نہ سٹیٹس ہے، نہ اولاد ہے کہ جن کی محبت میں تمام عمر تم گرفتار رہے، اور نہ وہ بت ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے، جن کو خدا سمجھتے تھے، معاذ اللہ، جن کو تم اپنا مددگار سمجھتے تھے، نہ وہ بت تمہارے ساتھ موجود ہیں، آج ان میں سے کوئی تمہارے کام نہ آیا، تمہارا مال و ثروت، تمہاری اولاد، تمہارے وہ شریک جو تم نے اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں کھڑے کیے، جن کی تم عبادت کرتے تھے، آج تمہارے کوئی کام نہ آئے، بلکہ تم وہ سب مال و متاع اپنے پیچھے چھوڑائے جو ہم نے تمہیں دیا تھا، اور آج ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو نہیں دیکھتے جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ تمہارے عبادت کرنے میں ہمارے شریک ہے، بے شک تمہارے درمیان جدائی ہو گئی اور تم سے وہ بت غائب ہو گئے جن کے معبود ہونے کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے۔ میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، قبر و حشر کی تنہائی کے ساتھی بنا لینا یہ عقل مندی کی بات ہے۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں اکیلا ہوگا اور دنیا کے مال و متاع، اہل و عیال، عزیز و اقربا، رشتہ دار، دوست احباب میں سے کوئی بھی اس کی قبر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گا، بلکہ یہ سب اسے قبر کے تاریخ گھڑے میں اکیلا چھوڑ کر واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح میدان حشر میں بھی انسان اکیلا ہی ہوگا کہ اس وقت اس کا ساتھ دینے کی بجائے ہر ایک اس سے بے نیازی کے دعوے کر رہا ہوگا، اور صرف اگر کسی کو کوئی فکر ہوگی تو اپنے انجام کی فکر ہو، اسی فکر میں مبتلا ہوگا۔ یوں ہی بارگاہ الہی عز و جل میں اپنے اعمال کا حساب دینے میں بھی یہ تنہا حاضر ہوگا۔ لہذا دانائی یہی ہے، عقل مندی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے ایسے ساتھی بنا لیے جائیں جو قبر کی وحشت انگیز تنہائی میں انسیت اور غم خاری کا باعث بن جائیں، اور قیامت کے دن نفس نفسی کے ہولناک عالم میں تسکین کا باعث بن جائیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس لوٹ آتی ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتی ہے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں، آئیے ہم بھی سنتے ہیں۔ فرمایا وہ تین چیزیں، ایک اہل و عیال، اور دوسرا مال، اور تیسرا اس کا عمل۔ اہل و عیال جو اس کی چارپائی کو اٹھا کر لے کر گئے، یا اس کا مال اس کے ساتھ گیا، وہ خواہ کسی بھی شکل میں ہو، خواہ وہ میت کے اوپر پہنائی ہوئی چادر کی شکل میں ہو، یا کسی بھی اعتبار سے جو اس کا کمایا ہوا مال تھا وہ گاڑیوں سواریوں کی شکل میں ہو، وہ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ مال اور اس کے اہل و عیال اس کو قبر میں چھوڑ کر، دفنا کر، قبر کے تاریخ گڑے میں اسے دفنا کر پھر واپس لوٹ آتے ہیں۔ اور پھر تیسرا فرمایا اس کا عمل ہے، اس کا عمل باقی رہتا ہے، اور اس کا عمل اس کے ساتھ قبر میں اتر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا یزید رقاشی علی رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اعمال اس کو گھیر لیتے ہیں، جو کچھ دنیا میں کیا تھا وہ سارے اعمال اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، اسے گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالی ان عملوں کو جو اس بندے نے کیے تھے، خواہ وہ نماز، روزہ، حج، زکات تھا، نیک اعمال تھے یا برے اعمال تھے، اللہ تبارک و تعالی انہیں قوت گویائی عطا فرماتا ہے، بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے، تو وہ یوں گویا ہوتے ہیں، اے قبر میں تنہا رہ جانے والے بندے، تیرے اہل و عیال، تیرے دوست احباب تجھے چھوڑ کر چلے گئے اور تجھ سے جدا ہو گئے، اور آج اس قبر میں، اندھیری قبر میں، ہمارے سوا تیرا کوئی غم خوار نہیں۔ حضرت سیدنا عطا بن یسار علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل اس کے پاس آتا ہے، اور اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے، اور حرکت دے کر کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے اہل و عیال، میرا کنبہ کہاں ہے، میرا خاندان کہاں ہے، اتنا بڑا خاندان تھا، میرے بچے تھے، میری اولاد، یہ سب کہاں چلے گئے، میرے تابے دار، میرے نوکر، میرے غلام، میرے حکم پر چلنے والے، میرا ناز اور میرا نخرہ اٹھانے والے، میرے تابے دار کہاں ہیں۔ عمل کہتا ہے تو اپنی آل اولاد، کنبہ اور غلام سب اپنے پیچھے چھوڑ آیا ہے، اور میرے سوا تیری قبر میں کوئی بھی داخل نہیں ہوا۔ تو میت کہتی ہے، وہ مردہ کہتا ہے، جب تو نے ہی میرے ساتھ داخل ہونا تھا تو کاش میں اپنی آل اولاد اور کنبے وغیرہ پر تجھے ہی ترجیح دیتا۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا، جبکہ وہ سب کچھ اب دیکھ چکا ہے، دنیا میں قرآن میں پڑھتا رہا، علماء سے سنتا رہا، احادیث مبارک سنتا رہا، یا پھر سننے کی نوبت ہی نہ آئی کیونکہ اس نے وقت ہی نہ نکالا، لیکن آج جب قبر میں سب کچھ پتا چل گیا، ہر بات سے واقف ہو گیا، تو اب یہ کہتا ہے کہ کاش کہ عمل کے سوا کسی چیز کو ترجیح نہ دیتا۔ حضرت سیدنا ابو ملیح رقیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اللہ عز و جل کے سوا ہر وہ شے جس سے وہ دنیا سے ڈرتا تھا اسے قبر میں ڈرانے آ جاتی، کیونکہ دنیا میں یہ خوف خوف خدا کے سوا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کو چاہیے کہ فقط ایک ذات سے ڈرتا رہے، اور وہ اس کا مالک ہے، خالق ہے، رب عز و جل ہے، جس نے اسے پیدا کیا، ہر حال میں اس سے ڈرتا رہے، اپنی جلوت میں، خلوت میں، تنہائی میں، اپنے ظاہر و باطن میں ہر وقت خوف خدا کو پوشیدہ رکھے، اور خوف خدا ہی ظاہر بھی رکھے، اور رب سے ڈرتا رہے، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو ہر ایک سے ڈرتا رہتا ہے وہ رب کا ڈر بھول جاتا ہے، اور جب رب کا ڈر بھول جاتا ہے تو پھر قبر میں ایک نہ ایک دن اترنا ہے، جس دن یہ قبر میں جائے گا تو ہر وہ چیز کہ جس سے دنیا میں یہ ڈرا کرتا تھا اس کی قبر میں اسے ڈرانے کے لیے آئے، کیونکہ یہ سب کا ڈر اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کے علاوہ تھا۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے خوش آمدید، مرحبا، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے وہ ہے جو مجھے پسند تھا، جو مجھے محبوب ترین تھا۔ قبر اس نیک و کار شخص سے یہ مخاطب ہو کر کہتی ہے، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، اب تو میرا حسن سلوک دیکھ، پھر قبر اس کے لیے تو حد نگاہ تک کشادہ ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے. اور جب کوئی کافر، کوئی فاجر، گناہگار شخص قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے، تجھے کوئی مرحبا نہیں، تو میری پشت پر چلنے والوں میں سے وہ شخص ہے کہ جو مجھے بدترین شخص لگتا تھا، اور اب تو میرے اندر آ گیا ہے، لہذا اب اپنے ساتھ میرا جو برتاؤ ہے وہ دیکھ. پھر قبر اس پر اپنا گھیرا تنگ کر دیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر یوں پیوست ہو جاتی ہیں. راوی کہتے ہیں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری بات کو بیان کیا تو اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں داخل کر دیا. پھر فرمایا کہ اللہ عز و جل اس پر 70,000 اژدہے مقرر فرما دیتا ہے، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی زمین پر پھنکار دے تو رہتی دنیا تک کبھی کچھ بھی نہ اگے. وہ اژدہے اس مردے کو تا قیام قیامت ڈستے رہیں گے. راوی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہے. نافرمان کے لیے عذاب ہے. حضرت سیدنا عبید بن عمیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر مرنے والے کی قبر اسے پکار کر کہتی ہے، میں اندھیری اور تنہائی کا گھر ہوں، اگر تو اپنی زندگی میں خدا کا فرما بردار تھا تو آج میں تجھ پر رحمت کروں گی، اور اگر تو نافرمان تھا تو پھر تیرے لیے عذاب ہے. میں وہ گھر ہوں جس میں فرما بردار داخل ہو تو خوش و خرم نکلے، اور گناہگار داخل ہو تو تباہ و برباد ہو کر نکلے. انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین. ترجمہ کنز الایمان، بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے. ارشاد فرمایا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، چاہے وہ قیامت ہے کیونکہ وعدہ تو قیامت کا بھی ہے، یا مرنے کے بعد اٹھنا ہے کیونکہ وعدہ تو مرنے کے بعد اٹھنے کا بھی ہے، یا حساب یا سزا و عذاب کا ہے یا ثواب کا ہے، کیونکہ وعدہ تو حساب کا بھی ہے، ثواب کا بھی ہے نیکوں کے لیے، عذاب کا بھی ہے بروں کے لیے، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی، خواہ اس کا تعلق قیامت سے ہے یا اس کا تعلق مرنے کے بعد اٹھنے سے ہے، یا اس کا تعلق حساب سے ہے یا اس کا تعلق ثواب سے ہے یا اس کا تعلق عذاب سے ہے، یہ سب چیزیں ضرور آئیں گی مگر اپنے وقت پر آئیں گی. تم دیر سے دھوکا مت کھاؤ. علماء فرماتے ہیں یہ آ کر رہیں گی، دیر سے دھوکا مت کھاؤ، بلکہ اس سے بچنے کے اسباب جمع کرو، کیونکہ نہ ہم مجبور ہیں نہ جھوٹی خبر دینے والے، اور نہ تم طاقتور کے ہم سے مقابلہ کر کے بچ سکو، لہذا مقابلہ نہ کرو بلکہ خوف کرو. اس آیت کریمہ میں موت سے غافل رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ عبرت ہے، کیونکہ ہر انسان سے موت کا بھی وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بہر صورت آ کر ہی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی موت کو بکثرت یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی یاد دلایا کرتے تھے. حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب میں اپنی آنکھیں چپکتا ہوں تو مجھے یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ میری پلکیں ملنے سے پہلے پہلے میری روح قبض کر لی جائے، اور جب میں نظر اٹھاتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نظر نیچی آنے سے پہلے پہلے میرا وصال ہو جائے گا، جب کوئی لقمہ میں منہ میں ڈالتا ہوں تو مجھے محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ لقمہ گلے میں اترنے سے پہلے پہلے میری موت کا سبب نہ بن جائے، اے اولاد آدم، اگر تم عقل رکھتے ہو تو اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو. وہ کہتے ہیں کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے، اور اللہ تعالی کو عاجز نہیں کر سکتے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطبے میں ہماری اصلاح کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جن کے چہرے خوبصورت تھے اور چمکتے تھے، وہ اپنی جوانیوں پر فخر کیا کرتے تھے، ناز کیا کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے بڑے بڑے شہر تعمیر کیے اور ان کے گرد دیواریں بنا کر انہیں محفوظ قلعے بنا لیا؟ کہاں ہیں وہ لڑائی کے میدان میں غالب آنے والے؟ زمانے نے انہیں کمزور اور ذلیل کر دیا اور وہ قبروں کی تاریکیوں میں چلے گئے. جلدی کرو، جلدی کرو اور نجات تلاش کرو، نجات تلاش کرو. اور علماء فرماتے ہیں جو لوگ موت کے لیے بیماری اور بڑھاپے کی طرف نظر رکھتے ہیں وہ بھی دھوکے میں ہیں. حضرت سمیت رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہیں نصیحت فرمائی، فرمایا اپنی طویل صحت پر دھوکے میں مبتلا شخص، کیا تو نے کسی کو بیماری کے بغیر مرتے نہیں دیکھا؟ اے وہ شخص جو طویل مہلت کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہے، کیا تو نے کسی کو سامان کے بغیر گرفتار ہوتے نہیں دیکھا؟ اگر تو اپنی عمر کی طوالت کے بارے میں سوچے تو سابقہ لذتیں سب بھول جائے. تم لوگ صحت کے دھوکے میں ہو یا عافیت کے دھوکے میں، زیادہ دن گزارنے پر اکڑتے ہو یا موت سے بے خوف ہو یا موت کے فرشتے پر تمہیں جرأت ہے، بے شک جب موت کا فرشتہ آئے گا تو تمہاری مالی ثروت، تمہاری جماعت تمہیں نہ بچا سکے گی. کیا تم نہیں جانتے کہ موت کی گھڑی سختی اور ندامت کی گھڑی ہے؟ اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے بعد کے لیے عمل کرتا ہے. اللہ تعالی اس بندے پر رحم فرمائے جو موت کے آنے سے پہلے اپنے نفس کو ترس کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یہ نرم و نازک بدن جہنم کی آگ کا ایندھن کیسے بنے گا؟ وہ غور و فکر کرتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سخت ہے. جب دنیا کی آگ برداشت نہ ہو سکے تو عذاب الہی کو برداشت کیسے کرے گا؟ سمجھدار وہی ہے جو یہ سوچ بچار رکھتا ہے. چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، اس لیے ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور ہر وقت گناہوں سے دور اور نیک اعمال میں مصروف رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو. آئیے ہم سنتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے انہیں سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں. اپنے بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو، اپنی محتاجی سے پہلے مالداری کی جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جانو، اپنی مصروفیت سے پہلے جو فراغت کا وقت رب نے دیا ہے اس کو غنیمت جانو، اپنی موت سے پہلے جو زندگی اللہ نے دی ہے اسے غنیمت جانو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم.